فصل المزمر اسم وضع ليدل على متكلم او مخاطب او غائب تقدم ذكره لفظا او معنا او حكما وهو على قسمين متصل وهو ما لا يستعمل وحده اما مرفوع نحو ضربت الى ضربنا. گزشتہ سبق میں ہم نے مبنی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبنی جو ہے وہ اسم ہے جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع نہ ہو یا وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو گئی. تو پہلی قسم جو ہے جو غیر کے ساتھ ترکیب میں واقع نہ ہو یعنی اپنے عامل کے ساتھ, وہ بالفعل تو مبنی ہے لیکن بالقوہ کیا ہے معرب ہے یعنی اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہے. جبکہ دوسری قسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو وہ کسی بھی وقت معرب نہیں بنتا, اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہی نہیں بلکہ وہ مبنی ہے بھائی ہر حال میں. اور اس کا حکم بھی انہوں نے بتلایا تھا کہ مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا نہیں اور اس کی حرکات جو ہیں ان کو ضمہ فتحہ اور کسرہ کہتے ہیں اور اس کے سکون کو وقف کہتے ہیں. اور یہ آٹھ قسم پر ہیں, ان آٹھ قسموں میں سے پہلی قسم ضمیریں تھیں تو آج ہم ضمیروں کے بارے میں پڑھیں گے. تو تعریف کر رہے ہیں فصل المزمر کہ ضمیر جو ہے اسم وہ ایسا اسم ہے وضع جس کو وضع کیا گیا ہو لیدل علی متکلم او مخاطب تاکہ وہ دلالت کرے متکلم پر او مخاطب یا مخاطب پر او غائب تقدم ذکرہ یا دیکھو غائب فی نکرہ ہے اور اس کے بعد تقدم فعل آیا تو یہ یا ایسے غائب پر تقدم ذکر ہو جس کا ذکر مقدم ہو چکا ہو مقدم گزر چکا ہو لفظاً او معناً او حکماً یعنی اس کا ذکر مقدم گزر چکا ہو یا باعتبار لفظوں کے یا معنی کے اعتبار سے یا حکماً بھائی. تو ضمیر وہ اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو. وضع کا کیا معنی میں نے بتلایا تھا مقرر کرنا, ہر زبان والے ایک معنی کے لیے ایک لفظ کو مقرر کر لیتے ہیں. جیسے میں نے گلاس کہا تو آپ کے ذہن میں فوراً پانی پینے کا ایک برتن آ گیا کیونکہ اردو زبان والوں نے اس برتن کے لیے کیا لفظ وضع کیا ہے گلاس کا. اور اسی طرح آپ میں نے روٹی کہا تو ایک کھائی جانے والی چیز فوراً آپ کے ذہن میں آ گئی کیونکہ اردو زبان والوں نے اس کے لیے یہ لفظ مقرر کیا ہے. یہی روٹی کا لفظ آپ عرب کے سامنے بولیں گے اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ انہوں نے اس کے لیے وہ لفظ مقرر نہیں کیا بھائی. تو اس کو وضع کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ضمیر وہ ایسا اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ دلالت کرے کس پر متکلم پر. بھائی متکلم اپنے بارے میں جب بات کرتا ہے تو کیا اپنا نام لیتا ہے یا ضمیر کے ساتھ اپنے آپ کو ذکر کرتا ہے؟ ضمیر کے ساتھ. کہ مثلا اردو میں بھی آپ دیکھ لیں میں آج وہاں گیا تھا, میں نے آج یہ کام کیا, میں نے آج اتنا سبق پڑھا. دیکھو میں کا لفظ استعمال کر رہا ہے اپنے لیے بار بار اپنا, تو وہ اپنا نام نہیں لیتا. اور مخاطب کے لیے بھی اسی طرح ضمیر استعمال کی جاتی ہے, اس کا نام نہیں لیا جاتا. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں آپ یا آپ یا تم وغیرہ ضمیر کے ساتھ آپ کو ذکر کروں گا, نام نہیں. اسی طرح غائب کا بھی جب ایک دفعہ ذکر گزر جائے تو پھر اس کے لیے بھی کیا استعمال کی جاتی ہے ضمیر بھائی. تو اسی لیے کہا ضمیر وہ ایسا اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہو جس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ دلالت کرے اعلی متکلمین متکلم پر او مخاطبین یا مخاطب پر او غائبین یا ایسے غائب پر تقدم ذکرہ جس کا ذکر مقدم ہو چکا ہو. معلوم ہوا غائب کا ذکر مقدم ہونا ضروری ہے پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہو, لیکن مقدم ذکر ہونا وہ کبھی لفظوں کے اعتبار سے ہوگا کبھی معنی کے اعتبار سے اور کبھی حکم کے اعتبار سے. بھائی بعض اوقات وہ جو غائب ہے اس کا ذکر لفظوں میں ہی مقدم ہو گزر چکا ہوتا ہے. مثلا میں نے کہا جاءنی زیدن میرے پاس زید آیا فأکرمتہ تو میں نے اس کا اکرام کیا. فأکرمتہ یہ ہا ضمیر آئی یہ کس کو راجے زید کو کیونکہ ابھی زید کا لفظ کیونکہ ابھی زید کا ذکر مقدم ہو چکا لفظوں کے اندر. بھائی پہلے کیا ذکر ہوا تھا؟ زید, اور لفظوں میں باقاعدہ ذکر ہوا تھا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تلفظ کیا تھا یا نہیں اس پر آپ نے؟ جی, تو وہ لفظ باقاعدہ وہ لفظوں میں ذکر ہو چکا. تو یہ تو تھا حقیقتاً مقدم تھا. یہ لفظوں کے اعتبار سے بھی مقدم ہونا پھر دو طرح سے ہے, کبھی حقیقتاً کبھی تقدیراً. بھائی ابھی میں نے ایک مثال ذکر کی, جاءنی زیدن, میرے پاس زید آیا, فاکرمتہ, تو میں نے اس کا اکرام کیا. یہ ہا ضمیر غائب کی ہے, اور یہ میں نے کس کی طرف لوٹائی؟ زید کی طرف. اور زید کا ذکر مقدم ہو چکا ہے لفظاً حقیقتاً. بھائی لفظاً حقیقتاً اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. بعض اوقات لفظاً حقیقتاً نہیں ہوتا لیکن تقدیراً ہوتا ہے. مثلاً میں کہتا ہوں ابھی ترکیبیں بھی آپ نے کی, فی الدار رجل, یا فی الدار زیدن, فی الدار زیدن. یہ فی الدار خبر مقدم ہے, اور زیدن کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. اور جار مجرور یہ متعلق چاہیے, تو جار مجرور فی الدار کس سے متعلق ہوگا؟ ثبت یا ثابتن سے. اور ثبت یا ثابتن کے اندر ہوا ضمیر ہے غائب کی, اور وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو. تو سوال پیدا ہوتا ہے, زید تو بعد میں آ رہا ہے, یہ تو اضمار قبل ذکر ہوا, ضمیر پہلے آ گئی اور مرجع بعد میں. تو کیا جواب پڑا تھا آپ نے؟ کہ رتبے کے اعتبار سے زید کا لفظ مقدم ہے, لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ مؤخر لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم. تو گویا تقدیراً زید کا ذکر پہلے ہو چکا, کیونکہ یہ مبتدا ہے, اور مبتدا کا مقام کیا ہے؟ خبر سے پہلے ہو چکا ہے, اگرچہ اس وقت بات نہیں ہے لیکن تقدیراً گویا کیا ہے؟ یہ پہلے پہلے ہے. تقدیراً یعنی فرض کر لیا گیا یہ پہلے ہی ہو چکا ہے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مقدم ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ ذکر کا مقدم ہونا لفظاً جو ہو کبھی حقیقتاً مقدم ہوگا لفظوں کے اعتبار سے, اور کبھی تقدیراً مقدم ہوگا. بھائی بات سمجھ آ گئی اچھی طرح؟ اور کبھی کبھار وہ جو ذکر مقدم ہے وہ معنی کے اعتبار سے ہوگا, مرجع پہلے, معنی کے اعتبار سے اس کا ذکر مقدم ہو چکا, پہلے گزر چکا ہے. معنی کے اعتبار سے ذکر کا مقدم ہونا معنی یہ ہے کہ وہ مرجع جو ہے کسی اور لفظ کے ضمن میں گزرا ہو, یا سیاق کلام سے مفہوم ہو رہا ہو. بھائی کس سے مفہوم ہو رہا ہو؟ سیاق کلام سے. مرجع مقدم ذکر ہوگا معنی کے اعتبار سے, اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو کسی اور لفظ کے ضمن میں وہ مرجع گزرے گا, یا سیاق کلام اس پر دلالت کرے گا. کسی اور دونوں کی میں مثالیں ذکر کروں گا, دیکھیں خوب بات سمجھ میں آ جائے گی. مرجع مقدم ہو چکا معنن, کیا صورت؟ کسی اور لفظ کے ضمن میں وہ مرجع گزرا ہو, جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعدلوا, امر کا صیغہ ہے, تم لوگ عدل کرو, اعدلوا تم لوگ عدل کرو, ہوا اقرب للتقوی. عدل جو ہے, ہوا ضمیر عدل کو راجع, عدل جو ہے اقرب للتقوی, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے, یہ ہوا ضمیر تو راجع ہے عدل کو, اور ما قبل میں تو عدل کا کوئی لفظ گزرا ہی نہیں. اعدلوا فعل تو گزرا ہے لیکن عدل لفظ تو نہیں گزرا. اشکال سمجھ میں آیا؟ تو یہ ضمیر کا تو مرجع ما قبل میں نہیں. تو جواب کہ بھائی ضمیر کا مرجع لفظاً اگرچہ نہیں گزرا لیکن معنن گزر چکا ہے. بھائی اور کس طرح معنن ہے؟ کسی اور لفظ کے ضمن میں. یہ اعدلوا کے ضمن میں عدل سمجھ میں آیا یا نہیں بھائی؟ تم لوگ عدل کرو, کیونکہ فعل ہے, اور ہر فعل جو ہے اس کا مفہوم مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے. ہر فعل کا مفہوم مرکب. فعل خود تو مفرد ہے, کلمہ کی قسم ہے نا, اور لیکن اس کا مفہوم تین چیزوں سے مرکب ہوتا ہے. نمبر ایک مصدر, نمبر دو زمانہ, اور نمبر تین نسبت الی الفاعل. کتنی چیزیں ہوتی ہیں فعل میں؟ تین. نمبر ایک مصدر, نمبر دو زمانہ, اور نمبر تین نسبت الی الفاعل. جیسے ضاربا, ضاربا, دیکھو ضاربا, ایک اس کے اندر آپ کو ضرب پٹائی کرنا سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ ضرب بھی سمجھ میں آ رہی ہے. اور ضاربا اس کی صورت بتلا رہی ہے کون سا زمانہ ہے ماضی کا زمانہ ہے، اور نیز اس کے لیے کیا چاہیے فاعل بھی چاہیے، تو فاعل کی طرف نسبت بھی ہے اس کے اندر، اگرچہ ابھی فاعل نہیں آیا، کیونکہ فاعل آ جائے گا تو پھر تو یہ جملہ بن جائے گا، کیا بن جائے گا، لیکن ضرورت ہے یعنی اس کے لیے فاعل کی، ہاں تو فاعل کے جوڑنے سے پہلے یعنی صرف فعل پر نظر کریں تو فعل کا مفہوم کتنی چیزوں سے مرکب، تین، نمبر ایک معنی مصدری، نمبر دو زمانہ، اور نمبر تین نسبت الالفاعل. تو اسی طرح یہاں پر بھی جب اعدلوا تم لوگ عدل کرو فعل آ گیا، فعل آ گیا، اور اس فعل کے ضمن میں کیا آ گیا مصدر عدل بھی آ گیا، صورت سمجھ میں آ گئی. تو ضمناً تو یوں کہیں گے کہ عدل کا لفظ اگرچہ کہ عدل جو ہے اگرچہ لفظاً مقدم نہیں ہے لیکن معنی وہ اس کا ذکر مقدم ہو چکا ہے. بھائی دوسری کیا صورت ذکر کی تھی کہ مرجع مقدم ہوگا معنی، سیاق کلام اس پر دلالت کرے گا، سیاق کلام کہتے ہیں کلام کا چلاؤ، کلام کا چلاؤ، کلام کا چلاؤ اس پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. بھائی جیسے بھائی یہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں بعض جگہ ضمیر آ جائے گی، یہ نحو کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اچانک ایک ضمیر آ جائے گی جو عربوں کی طرف لوٹ رہی ہوگی، عرب کی طرف، آپ حیران ہوں گے کہ بھائی عرب کا تو کوئی پیچھے ذکر ہی نہیں ہوا، یہ ضمیر غائب کے عرب کی طرف کیسے لوٹا دی بغیر ذکر کے؟ تو جواب یہی کہ بھائی عربوں کا ذکر وہ سیاق کلام سے سمجھ آ چکا ہے، یعنی ان کا ذکر مقدم ہو چکا معنی کے اعتبار سے، سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہے. بھئی کس طرح کلام، سیاق کلام کا کیا معنی؟ کلام کا چلاؤ، کلام کا چلاؤ اس پر ان عربوں پر کیسے دلالت کر رہا ہے؟ بھئی یہ آپ عربی زبان کے قاعدے پڑھ رہے ہیں، یہ نحو کیا ہے؟ عربی زبان کے قاعدے ہیں، جب عربی زبان کے قاعدے پڑھ رہے ہیں تو گویا عربوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. بھائی تو جب آپ عربی زبان کے ضابطے پڑھ رہے ہیں تو گویا عربوں کا ذکر، جب عربی زبان کے قاعدے پڑھ رہے ہیں تو عربی زبان ہے عربوں کی، تو عربوں کا ذکر بھی گویا ہو چکا ہے. بھائی یا اسی طرح یہ آپ نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی ضمیر آ جائے گی اور وہ نحویوں کی طرف، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ نحویوں کو لوٹ رہی ہے. سوال پیدا ہوگا کہ بھائی نحویوں کا تو یہاں قریب کہیں ذکر ہی نہیں ہوا، ان کی طرف ضمیر کیسے لوٹا دی؟ تو جواب وہی کہ آپ نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو جب نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو معنن گویا نحویوں کا بھی ذکر ہو چکا. بھائی ہو چکا، سورت سمجھ میں آ گئی. یا جیسے اسی طرح ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالی وراثت کا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، وَلِأَبَوَيْهِ اور میت کے جو والدین ہیں، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. میت کے جو ماں باپ ہیں ان کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ ماں کا حصہ بھی چھٹا اور باپ کا حصہ بھی چھٹا. تو یہاں پر آیا وَلِأَبَوَيْهِ، یہ ہا ضمیر آئی اور یہ ہا ضمیر میت کو راجع ہے، میت کے والدین. بھائی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ میت کا تو یہاں ذکر ہی نہیں گزرا پیچھے، تو اس کی طرف یہ غائب کی ضمیر کیسے لوٹی؟ تو جواب یہی کہ اگرچہ لفظوں کے اعتبار سے میت کا ذکر نہیں گزرا لیکن معنی میت کا ذکر ہو چکا، اس لیے کیونکہ یہ وراثت کی بات چل رہی ہے اور وراثت وہیں جاری ہوتی ہے جہاں پر کوئی میت ہو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. بھائی تو معنن مرجع کا ذکر، معنن مرجع مقدم ہو چکا ہوگا، اس کی کتنی صورتیں میں نے ذکر کر دیں؟ دو صورتیں. نمبر ایک کہ کسی اور لفظ کے ضمن میں مرجع گزرا ہو، یعنی کوئی اور لفظ اس پر دلالت کر رہا ہو، اور دوسرا سیاق کلام اس پر دلالت کر رہا ہو، کلام کا چلاؤ. بھائی تو کہتے ہیں او غائب، یا ایسا غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنا او حکما، جس کا ذکر مقدم ہو چکا ہو باعتبار لفظوں کے، او معنا یہ باعتبار معنی کے، او حکما یہ باعتبار حکم کے. حکما اس سے مراد حکما ضمیر کا مرجع گزر چکا، یعنی حکم لگا دیا گیا، نہ لفظا مرجع پہلے گزرا نہ معنن مرجع پہلے گزرا، لیکن حکم لگا دیا گیا کہ مرجع گزر چکا ہے. سورت سمجھ میں؟ یہ ضمیر قصہ اور ضمیر شان میں ہوگا. ضمیر قصہ اور ضمیر شان، ضمیر قصہ اور ضمیر شان، یہ آگے اگلے صفحے پر تعریف آ رہی ہے. ضمیر قصہ اس کو کہتے ہیں، یاد رکھو، ایک ضمیر آتی ہے اور اس ضمیر کے بعد ایک پورا جملہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ اس ضمیر کی تفسیر بیان کرتا ہے کہ اس ضمیر سے کیا مراد ہے، اس ضمیر سے کیا مراد ہے. جیسے قل ہو اللہ احد، قل کہہ دو، ہوا حال یہ ہے، حال یہ ہے، یہ ہے ہوا ضمیر شان ہے، شان یہ ہے، شان کا معنی حال، حال، حال یہ ہے، اللہ احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. تو ہوا ضمیر اس کا مرجع ماقبل میں نہیں، یہ ضمیر شان ہے. آگے جملہ آیا اللہ احد، لفظ اللہ مبتدا، احد اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لیے؟ ہوا کے لیے، وہ جو ضمیر شان اس کی تفسیر بن گئی. تو ضمیر شان اور ضمیر مذکر ہو تو ضمیر شان کہتے ہیں، مؤنث ہو تو ضمیر قصہ کہتے ہیں. شان یہ ہے، قصہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہیں بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہیں. اب دیکھیے، یہ ایک مبہم ضمیر ہوتی ہے اور اس کے بعد آنے والا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے. اس ضمیر سے ہوا سے کیا معنی، ہوا کا کیا معنی؟ اللہ احد. وہی آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اسی ہوا کی تفسیر کر رہا ہے بھائی. وہ مراد ہے اس سے، وہ مراد ہے. اور یہ کیوں کیا جاتا ہے ایسا بھائی؟ یہ ضمیر لائی جاتی ہے، ضمیر شان، اس کا مرجع نہ پہلے لفظاً گزرا ہوتا ہے نہ معنن گزرا ہوتا ہے، اور لائی جاتی ہے کلام کے اندر. تو جب ضمیر لائی گئی اور اس کا مرجع پہلے گزرا ہی نہیں ہے، تو بات میں ابہام پیدا ہو گیا. کیا پیدا ہوا؟ ابہام ہوا کہ کون مراد ہے بھائی. اور جب ابہام، اس کے بعد آگے اس کی تفسیر آئی، تو بعد میں ابہام پیدا ہوا. اور یاد رکھیے، جو چیز جتنا اس میں ابہام ہوگا، جتنی چھپی ہوئی ہوگی، اتنی ہی دل کے اندر اس کی عظمت ہوگی. اور جو بات جتنی ظاہر ہوگی، اس کی دل کے اندر عظمت بھی نہیں ہوگی بھائی. تو پہلے شروع میں جان بوجھ کر ایک ایسی ضمیر لائی جاتی ہے تاکہ بات میں ابہام پیدا ہو جائے. تو ذہن پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے کہ ضمیر آ گئی، مرچا پیچھے کہیں نہیں گزرا، اور ذہن پوری طرح متوجہ ہوا، اور پھر اس کے بعد آگے اس کی تفسیر آ جاتی ہے. اب ذہن جب پوری طرح متوجہ تھا اور آگے تفسیر آئی، تو وہ تفسیر ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئے؟ کوئی چیز جتنی مبہم ہوگی، اتنی ہی اس میں عظمت ہوگی، انسان اس کو بڑا سمجھے گا. دیکھا، آپ کا ایک ساتھی آیا اور تھکا ہوا، بڑا برا حال اس کا، آپ اس کے پاس آئے، وہ کہنے لگا آج تو عجیب بات ہو گئی. آپ نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا بس یہ تو مجھ سے نہ پوچھو بھائی. دیکھا، جب اس نے یوں کہا، آپ کے دل میں اور اس بات کی عظمت آ گئی کہ پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ یہ ہمیں بتا ہی نہیں رہا. تو اگر وہ بات کو بیان کر دے گا، پھر وہ عظمت باقی نہیں رہے گی. آپ کہیں گے بس اتنی سی بات تھی، اور اگر نہیں بتائے گا تو آپ کے دل میں اور بڑی اس کی عظمت رہے گی، اور ذہن اسی جستجو میں لگا رہے گا کہ پتہ نہیں کون سی بات ہے، پتہ چلنا چاہیے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا بات، کوئی چیز جتنی مبہم ہوگی، دل میں اتنی ہی اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، اور جتنی کھل جائے، واضح ہو جائے، پتہ چل جائے، اس کی عظمت اور ہیبت بھی کیا ہے، دل سے ختم ہو جاتی ہے. تو ضمیر شان، اسے عربوں کے کلام میں جان بوجھ کر کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے ایک مبہم ضمیر لائی جاتی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ جو آگے بات ذکر کی جا رہی ہے، وہ سننے والے کے دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے. جب مبہم ضمیر آئی، ذہن فوراً متوجہ ہو گیا کہ بھئی ضمیر آ گئی، مرجع تو کوئی پیچھے گزرا ہی نہیں، نہ لفظاً گزرا ہے نہ معنن گزرا ہے. پھر ذہن جب پوری طرح متوجہ تھا، تو آگے آنے والا جملہ جو اسی ضمیر کی کیا کر رہا ہے، تفسیر، وہ آیا. اور اب جب وہ جملہ آیا، تو بات ذہن میں اچھی طرح بیٹھ گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے کہ مرجع حکمن مقدم ہو چکا، نہ لفظاً مقدم ہوا نہ معنی مقدم ہوا، ہاں حکم لگا دیا گیا، مرجع مقدم ہو چکا ہے. کیوں حکم لگایا گیا؟ اس لیے کیونکہ ابھی تو میں نے بتایا اس ضمیر کے لانے کا مقصد ہی کیا ہے، کہ آگے آنے والی بات دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے. اگر مرجع پہلے گزر چکا ہو تو پھر یہ مقصد حاصل ہوگا نہیں. لہذا اس میں مرجع کسی صورت پہلے گزرا ہی نہیں ہوتا. جب گزرا ہی نہیں ہے، حالانکہ غائب کی ضمیر کے لیے تو مرجع کیا ہے، پہلے گزرنا ضروری ہے، لیکن اس میں تو مقصد یہ ہے کہ پہلے نہ گزرا ہو، لہذا کہہ دیتے ہیں حکمن کیا ہے، مرجع گزر چکا، حکم لگا دیا گیا کہ مرجع پہلے گزر چکا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مرجع حکمن مقدم ہو چکا ہے، اس میں مرجع واقعی کسی اعتبار سے بھی پہلے گزرا نہیں ہے، لیکن صرف کیا کر دیا گیا، حکم لگا دیا گیا. کیوں حکم لگا دیا گیا کہ مرجع مقدم ہو چکا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس میں مرجع پہلے گزرے گئی نہیں. اگر پہلے گزر چکا ہے تو اس کے لانے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا. اس کے تو لانے کا تو مقصد ہی کیا تھا، بات کے اندر ابہام پیدا کرنا تاکہ آگے آنے والی بات دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے بھائی. تو بس یہاں پر یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا مرجع حکمن مقدم ہو چکا ہے بھائی. یہ معنی ہے کہ ضمیر جو ہے وہ ایسا اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہے لیدل علی متکلمین، تاکہ وہ دلالت کرے متکلم پر او مخاطبین یا مخاطب پر او غائبین یا ایسے غائب پر. تقدم ذکرہ لفظاً او معنی او حکمن، کہ جس کا ذکر مقدم ہو چکا ہو باعتبار لفظوں کے یا باعتبار معنی کے یا حکم کے. وہ ہوا علی قسمین، اور یہ پھر دو قسم پر ہے ضمیر بھائی. ضمیر دو قسم پر ہے، متصل، ایک تو ضمیر متصل ہے اور آگے آئے گا ایک دو سطروں کے بعد آ رہا ہے وہ منفصل، اور ایک ضمیر منفصل. متصل مان لفظ سے پتہ چل رہا ہے جڑی ہوئی، اور منفصل جدا جو الگ ہے. تو ضمیر متصل وہ ماقبل کسی لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی بھائی، تو خود بتلا رہے ہیں متصل. وہ ہوا ما لا یستعمل وحدہ، وہ ضمیر ہے جس کو اکیلا استعمال نہ کیا جاتا ہو، یعنی جب بھی آئے گی کسی لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی آئے گی بھائی. اور منفصل جو اکیلی آتی ہے، کسی لفظ کے ساتھ جڑنے کی محتاج نہیں بھائی. تو ضمیر کتنی قسم پر ہوئی؟ دو، ایک متصل اور ایک منفصل. اس میں یاد رکھیے یہ جو متصل ہے پھر یہ تین قسم پر ہے، متصل مرفوع ہوگی یا متصل منصوب ہوگی یا متصل مجرور ہوگی. تو متصل کی تینوں قسمیں ہیں، مرفوع بھی منصوب بھی اور مجرور بھی، جبکہ منفصل کی صرف دو قسمیں ہیں، مرفوع اور منصوب. مجرور منفصل ضمیر نہیں ہوتی بھائی. تو کل پانچ قسمیں ہو گئیں بھائی، نمبر ایک مرفوع متصل، نمبر دو منصوب متصل، نمبر تین مجرور متصل، نمبر چار مرفوع منفصل، اور نمبر پانچ منصوب منفصل بھائی. جی، جبکہ مجرور متصل، جبکہ مجرور منفصل ضمیر نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں دو قسم پر ہے یہ ضمیر متصل، ایک متصل ہے وہ ہوا ما لا یستعمل وحدہ، وہ ضمیر ہے جس کو اکیلا استعمال نہ کیا جاتا ہو. اما مرفوع، یا تو یہ مرفوع ہوگی، نحو ضربت الی ضربنا. جی، یہ اسی طرح مجہول ہے، اسی کو مجہول بھی دیکھیں. اس پر دونوں طرح کے اعراب پڑے ہوئے ہیں، پہلا معروف پڑھو ضربت سے لے کر ضربنا تک. نحو ضربت الی ضربنا، ضربت سے لے کر ضربنا تک، یہ معروف بھی ہے اور مجہول بھی بھائی. یہ دونوں صیغے جو ہیں ضربت، اور دیکھو اس پر دونوں طرح کے اعراب ڈلے ہوئے ہیں، ضربت بھی اور ضربت بھی. اسی طرح اگلے لفظ پر بھی دیکھ لو ضربنا اور ضربنا. تو یہ مرفوع جو ہے یہ جڑی ہوئی ہے، دیکھو ضربتو، ضربتو کے ساتھ کون سی ضمیر جڑی ہوئی ہے؟ تا ضمیر، اور ضربنا کے ساتھ نون ضمیر. نحو ضربتو الی ضربنا، ضربتو سے لے کر ضربنا تک، بھئی یہ گردان کی طرف اشارہ کر دیا، باقی گردان آپ خود کر لیں. باقی گردان کیسے ہوگی بھئی؟ ماضی کی گردان ذرا سناؤ، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. لیکن یاد رکھو یہ صرفی گردان ہے، صرفی گردان غائب کے صیغوں سے شروع کرتے ہیں، ضربا ضربا، یہ کون سے صیغے ہیں؟ غائب کے، اور پھر مخاطب کے آتے ہیں ضربتا ضربتما، اور آخر میں متکلم کے آتے ہیں ضربتو ضربنا. تو یہ صرفی گردان ہے، اور صرفی پہلے غائب کے صیغے ذکر کرتا ہے، پھر مخاطب کے، اور پھر متکلم کے. وجہ اس کی یہ کہ صرفی نے بحث کرنی ہے فعل سے، کس سے بحث کرنی ہے؟ فعل سے. تو سب سے پہلے وہ صیغہ لاتا ہے جس کے ساتھ کوئی ضمیر جڑی ہوئی نہ ہو، اور ضاربا دیکھو اس کے ساتھ آخر میں کوئی ضمیر جڑی ہوئی نہیں، ضاد رابا یہ تو فعل کا مادہ ہے. ہاں آگے جون جون جائیں ضربا ضربا، اب الف جڑ گیا، اسی طرح مخاطب میں ضربتا ضربتما تا آخر میں جڑ گئی، اور متکلم میں ضربتو ضربنا یہاں بھی آخر میں تا اور نا کیا ہیں؟ جڑ گئے. تو صرفی نے بحث کرنی ہے فعل سے، تو وہ سب سے پہلے وہ صیغہ لاتا ہے جس کے ساتھ کوئی ضمیر جڑی ہوئی نہ ہو، اور وہ کون سا صیغہ ہے؟ ضربا، یعنی غائب کا صیغہ ہے بھائی. چنانچہ اس صیغے اور چنانچہ وہ غائب کے پہلے سارے صیغے ذکر کر دیتا ہے، یعنی چھ صیغے، اور پھر اس کے بعد متکلم، پھر رہ گیا متکلم اور مخاطب، غائب کے صیغے گزر گئے، کس کے رہ گئے؟ مخاطب اور متکلم کے. اس میں سے پھر وہ مخاطب کے صیغے پہلے لاتا ہے، اس لیے کیونکہ مخاطب کے صیغے زیادہ ہیں اور متکلم کے صیغے تھوڑے ہیں، تو متکلم کے تو صرف دو صیغے ہیں، اس لیے ان کو کہاں ذکر کرتا ہے؟ آخر میں. ترتیب کی وجہ سمجھ میں آئی؟ جبکہ یہاں جو گردان ذکر کر رہے ہیں یہ نحوی گردان ہے، نحوی بحث کرتا ہے تعریف و تنکیر سے، کس سے؟ تعریف و تنکیر سے، کون معرفہ ہے کون نکرہ ہے. جو جتنا معرفہ، جس میں تعریف زیادہ اس کو پہلے ذکر کرے گا. تو دیکھیے گردانیں جو ہیں تین قسم کی ہو گئیں، ایک متکلم کی، ایک مخاطب کی، اور ایک غائب کی. تو نحوی جو ہے وہ برعکس کرتا ہے، صرفی نے متکلم کی متکلم کے صیغے سب سے آخر میں ذکر کیے تھے، نحوی سب سے پہلے ذکر کرتا ہے، اسی لیے کہا ضربتو سے لے کر. اور صرفی نے غائب کے صیغے سب سے پہلے ذکر کیے تھے، نحوی کیا کرتا ہے؟ غائب کے صیغے سب سے آخر میں ذکر کرتا ہے، اور غائب کے صیغوں میں پھر سب سے آخری کون سا آتا ہے؟ جمع مؤنث کا ضاربنا، اسی لیے کہا ضاربتو سے لے کر ضاربنا تک. بھائی وجہ اس کی یہ کہ نحوی نے بحث کرنی ہے تعریف و تنکیر سے، اور ضمیریں تین قسم کی ہیں، ایک متکلم کی، ایک مخاطب کی، اور ایک غائب کی. اور انسان سب سے زیادہ کس کو پہچانتا ہے؟ اپنے آپ کو. سب سے زیادہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے، تو معلوم ہوا متکلم کی ضمیر میں سب سے زیادہ تعریف ہے. تعریف کا معنی ہے پہچان. معرفہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی آپ کو پہچان ہوتی ہے، کسی متعین ذات پہ دلالت کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرفہ. تو لہذا یہاں پر بھی تعریف کو دیکھیں گے، سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہے؟ متکلم کی ضمیر میں، کیونکہ انسان سب سے زیادہ کس کو پہچانتا ہے؟ اپنے آپ کو. اس کے بعد مخاطب کا درجہ ہے، اس کو زیادہ جانتا ہے، اس لیے کیونکہ مخاطب اس کی نظروں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اور تیسرے درجہ کس کا ہے؟ غائب کا ہے، وہ تیسرے درجے پر ہے. صورت سمجھ میں؟ تو سب سے زیادہ تعریف کس میں؟ متکلم کے ضمیر میں، اسے متکلم کے صیغے پہلے لائے گا نحوی، اور اس کے بعد مخاطب کے لائے گا، اور سب سے آخر میں غائب کے صیغے لائے گا. بھائی تو ضربتا سے لے کر ضاربنا تک. بھائی اب ان میں ضمیریں کون کون سی ہیں وہ بھی ذرا نکال لو. بھائی ضربتو سے شروع کریں. ضربتو میں تا ضمیر، ضربنا نا ضمیر، اس کے بعد مخاطب کے آگے صیغے، ضربتا میں تا ضمیر، ضربتما میں تما ضمیر، ضربتم میں تم ضمیر، ضربتی میں تا ضمیر. بھائی تین ہی کہنا، تا ضمیر، اور ضربتما میں پھر تما، پھر ضربتن میں تن ضمیر، پھر ضاربا میں غائب کے صیغے اب آ جائیں گے، ضاربا میں ہوا، ضاربا میں الف، ضاربو میں واو، پھر ضاربت، ہاں شاباش، اس میں ہیا ضمیر، یہ تا تانیس کی علامت ہے، یہ ضمیر نہیں، ہیا ضمیر، ضاربتا میں الف، تا نہیں، الف الف تا وہی ہے، الف بھائی، پھر ضاربنا نون ضمیر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں یہ جڑی ہوئی ہوگی جیسے زارب تو سے لے کر زاربنا تک بھائی. اور اسی طرح مجھول بھی ہے, انہی کو مجھول بھی پڑھ سکتے ہیں, زوریب تو سے لے کر زوریبنا میں بھائی. تو چاہے دونوں میں مرفوع ضمیریں ساتھ ملی ہوئی. اور مرفوع کیوں ہیں یہ ضمیریں, مرفوع کیوں ہیں؟ کیونکہ فاعل ہیں یا نائب الفاعل ہیں. ضربت میں تا ضمیر مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل. اور ضربت میں تا ضمیر مرفوع کیوں؟ نائب الفاعل. تو اس لیے یہ مرفوع ہیں بھائی. تو کہتے ہیں یا تو یہ مرفوع ہوگی ضمیر, او منصوب, یا کیا ہوگی؟ منصوب ہوگی. نحو ضربنی الى ضربہن, ضربنی سے لے کر ضربہن بھائی. ضربنی یہ نون وقایہ کا ہے, اور یہ یا ضمیر کیا ہے؟ منصوب ہے, کیونکہ یہ مفعول بھی ہی ہے بھائی, مفعول بھی ہی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. اور یہ نون وقایہ میں نے بتایا تھا کسے کہتے ہیں, کیوں لاتے ہیں بھائی؟ دیکھیے یہ یا جب آتی ہے نا آخر میں, یا یہ یا اپنے سے ما قبل کسرہ چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے حرف پہ کیا آنا چاہیے؟ کسرہ. اب ما قبل میں تو ضربہ فعل ہے اور فعل ماضی, اور آپ نے پڑھا ہے ماضی کیا ہے؟ مبنی ہوتی ہے. ماضی کیا ہے؟ مبنی. اس کا ضربہ کے آخر میں تو با پر زبر ہے, وہ زبر تو بدل نہیں سکتی کیونکہ مبنی ہے, مبنی کی حالت برقرار رہتی ہے, اس میں تبدیلی نہیں آتی. اور آگے یا چاہ رہی ہے میرے سے قبل کسرہ آئے, تو پھر درمیان میں ایک نون کو لے آتے ہیں اور اس نون کو کسرہ دے دیتے ہیں. اور کیسے پڑھتے ہیں؟ ضربہ نہیں. اب دونوں مسئلے حل ہو گئے, ضربہ کی با پر زبر بھی برقرار رہا اسی طرح, اور یا سے ما قبل کسرہ بھی آ گیا بھائی. تو یہ یا ضمیر ہے بھائی, یہ مفعول کی ہے بھائی. دیکھو متکلم کی گردان کیسے ہوگی بھائی, ضربہ نہیں, ضمیر منصوب متصل کی بات چل رہی ہے, اور منصوب متصل کون سی ضمیر ہے؟ ضربانی میں یا, تو اس یا کو بدلتے جاؤ, ضربانی, ضربانا, ضرباکا, ضرباکما, ضرباکم, ضرباکی, ضرباکما, ضرباکنا, ضرباہو, ضرباہما, ضرباہم, ضرباہا, ضرباہما, ضرباہن. دیکھا, ضربانی سے لے کر الى ضرباہن تک صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ جو ضمیریں ساتھ جڑی ہوئی تھیں یہ منصوب متصل تھیں. اسی طرح وَإِنَّنِي إِلَى إِنَّهُنَّ, ان حرف ہے نا, حروف مشبہ بالفعل, اور یہ کیا کرتا ہے؟ ایک اسم اور ایک خبر چاہتا ہے, مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتا ہے, اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع. ان زیدن قائم, اور اب میں کہنا چاہتا ہوں بے شک میں کھڑا ہوں, تو کیسے کہوں گا؟ اننی قائم. پہلے کیا تھا؟ ان زیدن قائم. اب زید کی جگہ متکلم کی ضمیر لے آؤ, اننی قائم. یہاں پر بھی دیکھو ان کے آخر میں کیا ہے؟ نون پر زبر ہے اور آگے آ رہی ہے یا, اور یا کیا چاہتی ہے؟ اپنے سے ماقبل کسرہ, تو نون وقایہ لے آئے. کیسے پڑا؟ اننی سے لے کر اننا ہننا تک. تو اننا کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع. تو یہاں پر بھی دیکھو یہ اننی, اننا کے ساتھ جو ضمیر ہے یہ کیا ہے؟ اننا کا اسم ہے, منصوب ہے, منصوب ہے, توجہ ہے. تو گردان پوری کیسے ہوگی؟ اننی, اننا, توجہ نہیں میرا خل سبق کی طرف, ضمیریں بدلتے جاؤ. اننی, اننا, انکا, انکما, انکم, انکی, انکما, انکنا, انہو, انہما, انہم, انہا, انہما, انہن. یہی ہے اننی سے لے کر انہن تک. او مجرور, یا پھر یہ ضمیر متصل کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی. نحو غلامی ولی الى غلام غلامهن, الى غلام, اچھا الى غلامهن ولهن. اچھا غلامی غلام مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، تو یہ یا ضمیر مجرور ہے اور ساتھ جڑی ہوئی ہے، متصل ہے، تو یہ مجرور متصل ہے. گردان کیسے ہوگی؟ غلامی غلامنا. توجہ ہے، ضمیریں بدلتے جاؤ، غلامی غلامنا، غلامک غلامکما، غلامکم غلامکی، غلامکما غلامکن، غلامہ غلامہما، غلامہم غلامہا، غلامہما غلامہن، اسی لیے کہا غلامہن تک. اور لی لی لام جارہ ہے، اس کے ساتھ یا ضمیر جڑی ہوئی ہے اور لام کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے، تو یہ یا ضمیر بھی کیا ہے؟ مجرور ہے اور متصل ہے، ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب اس کی بھی گردان کرو، لی لنا لکا لکما لکم لکی لکما لکن، لہو لہما لہم لہا لہما لہن، اس لیے کہا لہن تک. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی؟ یا تو کہتے ہیں یا ضمیر متصل مجرور ہوگی، نحو غلامی ولی الی غلامہن ولہن، غلامہن اور لہن تک. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ آپ نے پڑھا غلامہن اور یہ کہہ رہے ہیں غلامہن، کیوں بھائی؟ بھائی وجہ یہ، اس پر الی جارہ داخل ہے نا، تو الا جارہ نے، وہاں تو غلام ہن غلام پہ رفع ہی پڑھ رہے تھے ہم، سورج سمجھ میں آ گئے، اعراب حکائی کہیں پر مرفوع تھا، لیکن یہاں پر الا داخل ہو رہا ہے، تو الا نے اس غلام کو کیا دے دیا؟ جر، الا غلام ہن. اور اس پر میم پر چونکہ جر ہے، تو آگے ہا پر بھی ہم نے زیر پڑھ دی، وہ اعراب نہیں ہے، وہ اس کی حرکت ہے بھائی، میم کی وجہ سے اس پر بھی زیر پڑا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ منفصل یا ضمیر منفصل ہوگی، وہ ہوا ما یستعمل وحدہ، وہ ضمیر ہے جس کو اکیلا استعمال کیا جاتا ہو، اور یہ کتنی قسم پر میں نے بتایا؟ دو، یا مرفوع ہوگی یا منصوب، یہی بیان کر رہے ہیں. اما مرفوع، یا تو یہ مرفوع ہوگی، نحو انا الہن، انا سے لے کر ہن، گردان کیجئے، انا نحن انا نحن جی، انت انتما انتم انتی انتما انتن، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن، اسی لیے کہا انا سے لے کر ہن. او منصوب، یا یہ ضمیر منصوب ہوگی، نحو ایایا الا ایاہن جی، گردان کیجئے، ایایا ایانا ایاکا ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن، اور ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن، اسی لیے کہا ایایا سے لے کر ایاہن تک. فذالک ستون ضمیرا، تو یہ ساٹھ ضمیریں ہیں بھائی، کتنی ضمیریں؟ ساٹھ ضمیریں ہیں. سوال، انہوں نے کہا ضربتو سے لے کر ضربنا تک یہ ضمیریں ہیں. دیکھو بھائی، ضربتو سے لے کر ضربنا تک کتنی ضمیریں ہوئی؟ ذرا شمار کرو، گنو بھائی، گردان کتنے سیغے ہیں؟ دو سیغے متکلم کے، اور پھر چھ سیغے مخاطب کے، اور پھر چھ سیغے غائب کے، تو کتنے ہو گئے؟ 14. اور کتنی قسم پر ہے یہ؟ 5 قسم. 3 تو متصل ہیں، مرفوع منصوب اور مجرور، ہر ایک کے 14 سیغے آ رہے ہیں. اور دو کتنی ہیں؟ منفصل ہیں، دو قسمیں، مرفوع اور منصوب، تو ہر ایک کے 14 صورتیں ہوئیں، 14 × 5 = 70. تو کہنا تو چاہیے تھا کہ یہ 70 ضمیر، 70 ضمیریں ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا 60 ضمیریں. سوال پیدا ہوا، کیا صاحب کتاب سے گننے میں غلطی ہوئی؟ کیونکہ یہ تو کتنی بن رہی ہیں؟ 70 بن رہی ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 60. جواب نہیں بھائی، وجہ یہ کہ آپ غور کر لیں، جو تثنیہ کی ضمیریں ہیں وہ ایک جیسی ہیں، ان کو انہوں نے ایک ہی شمار کیا. جیسے دیکھو، دوبارہ دیکھ لو، مخاطب کی ضمیر دیکھ لو، مخاطب ضرب تما جی تثنیہ کی ضمیر مذکر کی کیا ہے؟ تما ضربت ضربتما. اچھا ضربتم ضربتی ضربتما. دیکھو مؤنث کی بھی تما ہے تو ان دونوں کو ایک شمار کیا. اسی طرح غائب کے صیغے دیکھ لو. ضربا ضربا کیا ہے؟ ضمیر الف الف. توجہ سے ضربا ضربا الف ہے. پھر ضربو آگے ضربت پھر ضربتا. اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی الف تا تو وہی تانیث کی علامت ہے. تو یہاں بھی الف اور ضربا میں بھی الف. ان کو ایک ہی شمار کیا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا مخاطب کی کل کتنے ضمیریں ہو گئیں؟ سب میں ایک جیسا ہے. سب میں ایک جیسا. چلو ذرا اس پہ آ جاؤ, منفصل پہ آ جاؤ. انا نحنو ذرا دہراؤ. انا نحنو انتا انتما انتم انتی انتما انتن ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. اس میں دیکھو گنو ذرا. انا نحنو کتنے ہو گئے؟ دو. آگے انتا انتما انتم انتی انتما. یہ انتما پہلے بھی گزر چکا ہے اس لیے اس کو نہ گنو. سورج سمجھ میں آگئی؟ آگے چلو انتم انتن. توجہ ہے؟ اس کے آگے ہوما. تو گویا مخاطب کی کتنی ضمیریں ہیں؟ انتا انتما انتم انتی انتما انتن. اس میں یہ کل چھ بن رہے ہیں نا. واحد تثنیہ جمع پھر واحد تثنیہ اور جمع چھ. چھ میں سے تثنیہ والی تو دونوں ایک ہی ہیں لہذا ایک کم کر دو پانچ. گویا مخاطب کی پانچ ضمیریں ہیں. ان کو انہوں نے کتنا شمار کیا؟ پانچ. کیونکہ مذکر تثنیہ اور مؤنث تثنیہ ایک ہی ضمیر آ رہی ہے. اسی طرح غائب میں بھی دیکھ لو. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہم. تو ہما دو دفعہ آ رہا ہے تو اس کو ایک شمار کرو. تو کتنے ہو گئے؟ پانچ. تو پانچ غائب کی ضمیریں, پانچ مخاطب کی ضمیریں, دس ہو گئیں اور دو متکلم کی کتنی ہو گئیں؟ بارہ. معلوم ہوا ہر گردان میں آپ غور کر لیں مخاطب کی تثنیہ کی دونوں ضمیریں مذکر اور مؤنث والی ایک جیسی ہیں. غائب کے اندر بھی مذکر اور مؤنث دونوں میں تثنیہ کی ضمیریں ایک جیسی. تو وہ مخاطب کی بھی پانچ ضمیریں شمار کرنا اور غائب کی بھی پانچ اور متکلم کی دو. تو کتنی ہو گئیں؟ بارہ. تو ہر گردان میں گویا کتنی ضمیریں ہیں؟ بارہ. تو بارہ پنجے ساٹھ. اسی لیے انہوں نے کہا فذالک ستون ضمیرہ. یہ کتنی ہو گئیں؟ یہ ساٹھ ضمیریں ہیں بھائی. ساٹھ ضمیریں ہیں. یہاں تک بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ ضمیر دو قسم پر ہے, یا متصل ہوگی یا منفصل. متصل مرفوع بھی ہو سکتی ہے, منصوب بھی اور مجرور. لیکن منفصل جو ہے صرف یا مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی. اور ایک اور قیمتی بات, صاحب ہدایت النحو نے جو مثالیں ذکر کی ہیں ضربت سے لے کر ضربنا تک, ضربانی سے لے کر ضربہن تک, اننی سے لے کر انہن تک, غلامی اور لی سے لے کر غلامہن اور لہن تک, یہ ساری مثالیں ذکر کر دیں. اس میں ایک اور قیمتی بات وہ بتلاتے چلے گئے. بتلایا انہوں نے یہ کہ جو متصل ہے, متصل کسے کہتے ہیں؟ جو ضمیر ماقبل کے ساتھ جڑی ہوئی ہو. تو اس کی مثالیں کیا ذکر کی؟ ضربت سے لے کر ذرا بنا تک. بس صرف یہ مثال ذکر کی, بتلا دیا کہ ضمیر مرفوع متصل صرف فعل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. یہ صرف فعل کے ساتھ جڑتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں. مثالوں پہ غور کر رہے ہیں؟ ضربت سے لے کر ذرا بنا تک صرف فعل کو ذکر کیا مثالوں میں. معلوم ہوا مرفوع متصل صرف کس کے ساتھ جڑتی ہے؟ فعل کے. یعنی جو فاعل کی ضمیر ہوتی ہے گردانوں میں, یہ کیا ہے؟ مرفوع متصل. اور مرفوع متصل حرف کے ساتھ جڑی ہوئی کبھی نہیں آپ کو ملے گی. اسی طرح مرفوع متصل اسم کے ساتھ جڑی ہوئی کبھی آپ کو نہیں ملے گی. صرف کس کے ساتھ جڑی ہوئی ملے گی؟ فعل کے ساتھ. جبکہ آگے منصوب کی مثالیں ذکر کی, منصوب متصل کی, ضربا نی سے لے کر ضربا ہن تک. معلوم ہوا منصوب متصل فعل کے ساتھ بھی جڑتی ہے. آگے کہا وہ ان نی سے لے کر ان نہ ہن تک, اور ان نہ کیا ہے؟ حرف ہے از حروف مشبہ بالفعل، تو یہ حرف کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے، معلوم ہوا منصوب متصل فعل کے ساتھ جڑی ہوئی بھی آ سکتی ہے اور حرف کے ساتھ جڑی ہوئی بھی آ سکتی ہے، اسم کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں آئے گی. معلوم ہوا اسم کے ساتھ متصل ضمیر مرفوع بھی نہیں آ سکتی اور منصوب بھی نہیں آ سکتی. اور مجرور، مجرور کی مثال ذکر کی، غلامی سے لے کر غلامہن تک اور لی سے لے کر لہن تک. غلامی بتلا دیا کہ ضمیر مجرور متصل اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے، کیونکہ غلام کیا ہے؟ اسم ہے. اور لی یہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ حرف لام جارہ کے ساتھ. معلوم ہوا مجرور متصل اسم کے ساتھ بھی جڑ سکتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی. صورت سمجھ میں آ گئے؟ معلوم ہوا فعل کے ساتھ دو طرح کی متصل ضمیریں آ سکتی ہیں. فعل کے ساتھ کون کون سی؟ مرفوع بھی اور منصوب بھی. اسم کے ساتھ صرف ایک ضمیر متصل آئے گی، کون سی؟ مجرور متصل. اور حرف کے ساتھ بھی دو قسم کی متصل ضمیریں آ سکتی ہیں، کون سی؟ منصوب متصل بھی اور مجرور متصل بھی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ وَعْلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلَ خَاصَّةً يَكُونُ مُسْتَتِرًا فِي الْمَاضِي لِلْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ كَضَرَبَ أَيْ هُوَ. بھئی اب آپ کو یہ بتلانے لگے ہیں کہ بعض اوقات یہ جو ضمیر متصل ہوتی ہے یہ صیغے کے اندر چھپ جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ضمیر مستتر، اور بعض اوقات ظاہر ہوتی ہے، اس پر تلفظ بھی انسان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضمیر بارز. جیسے زارابا، اس کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہوا. اور زارابا اس کے ساتھ الف ہے، تو ہوا تو زارابا کے اندر چھپی ہوئی ہے، تو اس کو کہیں گے ضمیر مستتر. اور زارابا اس میں تو الف کو باقاعدہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ تو چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے ضمیر بارز. کیا کہیں گے؟ بارز. اب آپ کو صرف اتنا بتانے لگے ہیں کن کن صیغوں میں ضمیر مستتر آئے گی اور کن صیغوں میں ضمیر بارز آئے گی، وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ماضی میں ذرا دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے. بھائی پہلا صیغہ زارابا، ضمیر بارز ہے، مستتر ہے، مستتر ہے. زادرابا یہ تو فعل کا مادہ ہے، ضربن مصدر ہے بھائی، تو آگے کوئی ضمیر جڑی ہوئی نہیں اور معلوم ہے اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے، تو ضمیر مستتر. زارابا کے اندر الف ہے تو بارز ہے، زارابو میں واو ہے تو بارز ہے، زارابت میں یہاں اس میں ہیا مستتر ہے، یہ تا تانیث کی علامت ہے، ضمیر نہیں ہے. زارابتا میں، ہاں بس آپ صرف یہ مجھے بتائیں بارز ہے یا مستتر. زارابتا بارز، زارابنا بارز، اچھا زارابتا ضمیر بارز، زارابتما بارز، زارابتم بارز، زارابتی بارز، زارابتما بارز، زارابتنا بارز، زارابتو بارز، زارابنا بارز. معلوم ہوا صرف کس کے اندر؟ پہلا اور چوتھا صیغہ ہے، زارابا اور زارابت. تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں. وَعَلَمْ جَانْ لے ان المرفوع المتصل خاصتاً، کہ خاص طور پر مرفوع متصل یکون مستتراً، یہ مستتر ہوگی، فی الماضی کس میں؟ ماضی میں، للغائب والغائبتی، غائب اور غائبہ کے صیغے میں، کا ضاربا اے ہوا، جیسے ضاربا اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہوا. وَضَارَبَتْ اے ہیا، اس کے اندر ہیا ضمیر ہے. وَفِي الْمُزَارِعِ، مزارے کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں بھائی، مزارے کے ذرا صیغوں پہ غور کرو. یضربو مستتر ہے بارز، جی مستتر ہے. یضرب دیکھو، ادھر دیکھو، یضربو شروع میں یا، یہ علامت مزارے ہے، یہ ضمیر نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ ضمیر وہ فاعل کی آئے گی، اور فاعل کی ضمیر آپ نے پڑھا ہمیشہ فعل کے بعد آ سکتی ہے، فعل پر مقدم نہیں ہو سکتی. تو یضربو میں یا علامت مضارے ہے، اور آگے زاد را با، یہ تو ضربن مصدر کیا تھا اس کا؟ ضرب، تو وہ تو یہ تو اسی کا مادہ ہے، اس سے آگے کوئی اور حرف ہے؟ آگے نہیں، مرم و ضمیر اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو یضربو کے اندر ضمیر مستتر، یضربانی میں بارز یہ الف ہے، نون نون اعرابی ہے بھائی، نون اعرابی ہے. اور یضربونا میں واو ہے، نون اعرابی ہے، ضمیر بارز ہے. تضربو اس میں ہی ضمیر مستتر ہے. تضربانی میں بارز، یضربنا بارز، تضربو زاد را با ہے آخر میں، با سے آگے کچھ ہے ہاں مستتر. تضربو میں بھی مستتر، تضربانی میں بارز، تضربونا میں بارز، تضربینا میں بارز. یہ یا ہے، یا نون تو اعرابی ہے، یا ضمیر ہے. پھر تضربانی بارز الف ہے. تضربنا، تضربنا اس میں بارز. آگے اضربو مستتر، نضربو مستتر. معلوم ہوا فعل مضارع میں کون کون سے صیغے، پہلا واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، اور واحد مذکر حاضر. تضربو اور متکلم کے دونوں صیغے، یہ پانچ صیغوں میں ضمیر مستتر آئے گی، باقی سب میں کیا ہوگی بارز. یہی ذکر کر رہے ہیں. وفی المضارع المتکلم مطلقا، اور مضارع متکلم کے اندر مطلقا، مطلقا یعنی چاہے واحد متکلم ہو چاہے جمع متکلم، دونوں کے اندر. نحو اضربو ای انا، و نضربو ای نح، اضربو میں انا ضمیر ہے اور نضربو میں نحن مستتر ہے. وللمخاطبی، اور مضارع کے مخاطب کے صیغے میں، کا تضربو جیسے تضربو ہے، ای انتا اس میں کون سی ضمیر ہے، انتا مستتر ہے. وللغائب والغائبتی، اور مضارع غائب اور غائبہ کا صیغہ جیسے کہ یضرب ای ہوا و تضرب ای ہیا. دیکھا یہ پانچوں صیغے اور ان میں جو ضمیریں چھپی ہوئی ہیں وہ انہوں نے نکال کر بتلا دیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. وفی صفتی، اور صفت کے صیغوں میں مجھے بتائیے بھائی، آپ بتائیے. ادھر دیکھیے، اس میں فاعل ہے، گردان آپ نے پڑھی، ضاربن ضاربان ضاربونا، ضاربتن ضاربتانی ضارباتن. اب مجھے بتائیے ضاربن میں ضمیر ساتھ ہے کوئی، نہیں مستتر ہے. ضاربانی میں جی، پھر وہی غلطی، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. ضاربانی یہ فعل کے اندر جو الف اور واو آتا ہے وہ ضمیریں ہیں، ضربا ضربا ضربو. لیکن صفت کے صیغوں میں جو الف اور واو آئے ہیں وہ صرف تثنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں. ضاربن ضاربانی ضاربونا، یہ الف اور واو کیا ہیں، صرف تثنیہ اور جمع کی علامت، یہ ضمیریں نہیں ہیں. دلیل یاد رکھو، پھر آپ کو بات بھولے گی نہیں. دلیل یہ کہ اسی کو حالت نسبی اور جری میں لے جاؤ، تثنیہ ہے نا ضاربانی، حالت نسبی جری میں لے جاؤ ضاربینی، وہ الف کس سے بدل گیا یا اگر وہ ضمیر ہوتی، ضمیر تو مبنی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ نہ بدلتی، معلوم ہو وہ ضمیر نہیں. ضاربونا مسلمونا کی طرح ہے، جمع مذکر سالم ہے، تو اس کو حالت نسبی جری میں لے جاؤ. ضاربین وہ واو کس سے بدل گیا یا سے، معلوم ہوا کہ یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ جمع کی علام. معلوم ہوا صفت کے صیغوں میں جو الف اور واو آتے ہیں وہ ضمیریں نہیں ہوتی بلکہ تثنیہ اور جمع کی علامت ہوتی ہے. اور دلیل کیا کہ وہ حالت نسبی جری میں بدل جاتے ہیں یا کے ساتھ. تو جب یہ ضمیریں نہیں، معلوم ہوا ضمیریں ان کے اندر چھپی ہوئی ہیں. ضاربن میں کون سی ضمیر ہوا، ضاربانی میں ہما، اور ضاربونا میں ہم ضمیر چھپی ہوئی ہے. بات سمجھ میں آ گئی، یہی بات بیان کر رہے ہیں. تو یہ صفت کے صیغے، چاہے اس میں ادھر دیکھو، اس میں فاعل ہو، چاہے اس میں مفعول ہو، چاہے صفت مشبہ ہو، چاہے اس میں تفضیل، سب کے اندر اسی طرح ہیں. ان میں جتنی الف اور واو آئیں گے وہ تثنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں، ضمیریں نہیں. ضمیریں ان کے اندر کیا ہوں گی، مستتر ہوں گی، بارز نہیں ہوں گی. تو کہتے ہیں وفی صفتی، اور صفت کے اندر عن اسم الفاعل والمفعول وغیرہما، میری مراد اس میں یعنی کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول اور ان کے علاوہ جو صفت کے صیغے ہیں، مطلقاً ان میں مطلقاً، یعنی ان کی تمام صورتوں میں، چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، سب صورتوں کے اندر ضمیریں ان میں کیا ہوں گی؟ مستتر ہوں گی. ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل. یہاں سے یہاں پر ایک قیمتی ضابطہ آپ کو بتلا رہے ہیں. ضابطہ یہ یاد رکھو، آپ نے پڑھا، ادھر دیکھیے بھائی، آپ نے پڑھا کہ ضمیریں دو قسم پر ہیں، یا متصل ہوگی یا منفصل. اور آپ نے غور بھی کر لیا کہ متصل ضمیر چھوٹی ہوتی ہے اور منفصل ذرا بڑی ہوتی ہے. کیا معنی؟ متصل ایک آدھ حرف ہی ہوتا ہے عموماً، ضربا ضربا صرف کیا ہے؟ الف. ضربو صرف کیا ہے؟ واو. غلامی یہ صرف یا ہے، یا ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو متصل کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی ہوتی ہے عموماً، اور منفصل میں حروف کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ. جیسے ضربتو، ضربتو کے اندر تا ضمیر ہے، صرف تا ایک حرف ہے، اور متکلم کی منفصل لے آؤ انا، انا کے اندر الف شروع میں حمزہ ہے، پھر نون ہے، پھر الف، دیکھو تین حروف ہو گئے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو الف کو تو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، پھر بھی کم انا، حمزہ اور نون دو حروف تو ہیں. تو متصل تھا ایک حرف، منفصل میں دو حرف ہو گئے، تو چھوٹی کون سی؟ متصل. تو اصل یہ ہے کلام عرب مختصر ہے، اور وہ اختصار چاہتا ہے کہ مختصر ہونا چاہیے، یعنی لفظ تھوڑے سے ہوں، بات لمبی سے لمبی ہو جائے بھائی. تو لہذا یہ اصل ضمیر متصل ہے، اور متصل ضمیر ہی استعمال کریں گے ہر جگہ پر. ہاں کہیں مجبوری آ جائے، متصل سے کام متصل استعمال کر ہی نہیں سکتے، تو پھر مجبوراً منفصل کو استعمال کر لیں گے. تو جہاں تک جہاں پر ضمیر متصل سے کام چلے، وہاں منفصل استعمال کرنے کی اجازت نہیں. ہاں مجبوری ہو جائے، پھر کون سی استعمال کر سکتے ہو؟ منفصل بھائی. تو کہتے ہیں ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل، اور جائز نہیں ہے ضمیر منفصل کو استعمال کرنا، الا عند تعذر المتصل، مگر جس وقت کے ضمیر متصل متعذر ہو جائے، یعنی ناممکن ہو جائے. تعذر کا معنی ناممکن ہو، جب ضمیر متصل ناممکن ہو جائے. کا ایاک نعبد، جی اب مثالیں ذکر کر رہے ہیں، اور مثالوں کے ضمن میں وہ جگہیں ذکر کر رہے ہیں جہاں ضمیر منفصل آپ کو استعمال کرنا پڑے گی. پہلی جگہ ہے جیسے مثال ذکر کر دی، ایاک نعبد، ایاک نعبد بھائی. یہ ایاک، یہ زمین اوپر دیکھیں، اوپر ضمیریں آئی تھیں ایا سے لے کر ایا ہنت، یہ کون سی ضمیر ہے؟ منصوب منفصل ہے، منصوب منفصل. اصل میں کلام یوں تھا، نعبدو کے اندر ضمیر نحنو، ہم عبادت کرتے ہیں، آگے کاف ضمیر آ گئی، نعبدو کا اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن اس کلام کے اندر حسر نہیں تھا، اس میں تو صرف اگر یوں ہوتا نعبدو کا اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں تو اللہ کی تو عبادت کا ٹھیک ہے آپ نے مان لیا، لیکن کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہو یا نہیں، اس کا تو کوئی ذکر نہیں یہاں. تو لہذا تخصیص کے لیے اس کاف ضمیر کو مقدم کر دیا گیا، اور نعبدو کا کاف ضمیر متصل تھی، توجہ ہے، متصل تھی، صرف کاف تھا، نعبدو کا ضمیر منصوب متصل. لیکن جب اس کاف کو نعبدو پر مقدم کر دیا، اب جب مقدم کیا، اب ضمیر جو جڑتی ہے کسی لفظ کے بعد آ کر اس سے جڑتی ہے، اس سے پہلے آ کر نہیں جڑا کرتی. تو جب کاف ضمیر نعبدو پر مقدم ہوا تو اب جڑنے کی کوئی صورت نہیں، ضمیر متصل کے لانے کی صورت نہ رہی، تو مجبوراً پھر کون سی لانا پڑی؟ منفصل. اور نعبدو کا کاف ضمیر مفعول کی تھی، نعبدو کے اندر نحن ضمیر ہے فاعل، اور کاف ضمیر کیا ہے؟ مفعول. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اسی لیے منفصل بھی منصوب لے کر آئے، ایاکا اگر مرفوع ہوتی تو وہ لاتے انتا، انتا سے بھی کون مراد ہوتا ہے؟ مخاطب. اور کاف سے بھی کون مراد ہوتا ہے؟ مخاطب. اور ایاکا سے بھی کون مراد ہے؟ مخاطب. تو لیکن ہر ایک کو اپنے محل پر لے کر آنا ہے، منصوب مقام پہ کون سی ضمیر رانی ہے؟ منصوب والی. مرفوع پہ مرفوع علی، تو انتا بھی مخاطب کی ضمیر اور ایاکا بھی مخاطب، لیکن ہمیں یہاں کون سی چاہیے؟ انتا تو ہے مرفوع ضمیر اور ایاکا ہے منصوب، ہمیں یہاں کون سی چاہیے؟ منصوب، تو اس لیے یہاں ایاکا لائی گئی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلا مقام جہاں ضمیر منفصل لائیں گے وہ کون سا مقام ہے؟ جب ضمیر کو کیا کر دیا جائے؟ اپنے عامل پر مقدم کر دیا جائے. جب مقدم کر دیا جائے، متصل لانے کی گنجائش نہ رہی، تو اب مجبوراً کس کو لانا پڑا؟ منفصل کو. ترکیب کیجئے، ایاکا نعبدو، ایاکا جی. ترکیب تو میں نے بتا دی، پھر کیا سوچ رہے ہیں؟ معنی آپ کو سمجھ میں آ گئے کہ لفظ کا؟ ابھی تو بتایا یہ مفعول ہے، مقدم کر دیا گیا، ایاکا منصوب. کون سا منصوب؟ لفظاً. شاباش، سمجھ میں آیا. کان پکڑوانے چاہیے آپ کو. ابھی ضمیریں اوپر پڑ رہے ہو، یہ ساری ضمیریں ہیں، اور ضمیروں کا اعراب کیسے بتاتے ہیں؟ ہاں، ایاکا اعراب، ایاکا منصوب، محلن مفعول به مقدم. ابھی بتایا نعبدک ہونا چاہیے تھا، لیکن کیوں مقدم کیا گیا؟ حصر کے لیے. دیکھو اب حصر پیدا ہو گیا، ایاکا نعبدو. نعبدک معنی تھا نعبدک، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. ایاکا نعبدو، صرف کاف کو اٹھا کر مقدم کر دیا گیا، حصر آ گیا. کیا معنی ہوا؟ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. دیکھا اب باقی سب کی نفی ہو گئی. پہلے تھا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہو یا نہیں؟ اس کا ذکر ہی نہیں تھا. اب کیا کہا گیا؟ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، معلوم ہو کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. دیکھا حصر آ گیا، تو وہی کاف ضمیر مقدم ہوئی ہے، اسی طرح مفعول ہے. ایاکا منصوب محلن مفعول به مقدم، جی. نعبدو فعل، فعل نعبدو فعل بفاعل، اس کے اندر نحن ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وما ضربك الا انا، یہ دوسرا مقام ہے جہاں پر ضمیر منفصل استعمال کریں گے. یہ اصل میں تھا ما ضربك احد الا انا. ما ضربا کا، ما ضربا پٹائی نہیں کی، کا کس کی؟ آپ کی. احد کسی نے بھی، کسی ایک نے بھی، الا انا سوائے میرے، میرے سوا کسی نے آپ کی پٹائی نہیں کی. یعنی یوں کہیں صرف میں نے آپ کی پٹائی کی ہے. معنی سمجھ میں آیا؟ ما ضربا کا احد، کسی ایک نے بھی آپ کی پٹائی نہیں کی، الا انا سوائے میرے. تو با محاورہ کیسے کہیں گے اردو میں؟ صرف میں نے آپ کی پٹائی کی ہے بھائی، یعنی اور کسی نے نہیں کی. اب دیکھیے، تو اصل میں احدن تھا فاعل، احدن کیا تھا؟ فاعل. اور الا حرف استثناء ہے، اور انا تھا مستثنا. لیکن پھر کیا کیا گیا؟ احدن فاعل کو حذف کر لیا، اور فاعل کو تو حذف کر نہیں سکتے، تو کیا کیا گیا؟ انا کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا، یعنی انا کو فاعل بنا دیا گیا. تو ضربہ فعل ہے اور انا اس کے لیے آگے فاعل ہے، کیونکہ حصر پیدا کرنا تھا ما اور الا کے ساتھ. اگر میں کہتا نا میں نے آپ کی پٹائی کی ہے، تو میں یوں کہتا ضربتک، میں نے آپ کی پٹائی کی. لیکن میں حصر پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں صرف میں نے کی ہے اور کسی نے نہیں، تو اس کے لیے ما اور الا لے کر آتے ہیں، ما اور الا، اور الا کے بعد پھر فائل کو ذکر کرتے ہیں، اور فائل تو یہ ہے یا متکلم، لہذا الا کے بعد انا ضمیر لے آئے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ضربہ فعل ہے، اور الا کے بعد جو انا ہے وہ اس کے لیے کیا بن رہی ہے؟ فائل ہے بھائی. اور فائل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. اسی لیے مرفوع منفصل لائے. کیا لے کر آئے؟ اور منفصل کیوں لائے؟ اصل تو تھی متصل، اصل ضمیر کیا ہے؟ متصل. لیکن یہاں ہم نے کیا پیدا کرنا تھا؟ حصر. اور حصر کے لیے کیا لے کر آتے ہیں؟ ما اور الا. اور فاعل کو کس کے بعد ذکر کرتے ہیں؟ تو ادھر دیکھیے، فاعل کو کس کے بعد ذکر کرتے ہیں؟ الا کے بعد. تو ہم نے الا کے بعد فاعل یعنی انا کو ذکر کرنا ہے، اور انا کون سے ضمیر ہے؟ منفصل. متصل کیوں نہیں لائے؟ اس لیے کیونکہ ضمیر فاعل ہے نا، فاعل ہے، اور ضمیر مرفوع متصل کس کے ساتھ جڑتی ہے؟ فعل کے ساتھ، تو فعل ہے ما قبل میں، اور درمیان میں ہمیں لانا ہے الا. یہ الا ہم کیوں لائے، کسی وجہ سے یا بغیر وجہ کے؟ کسی وجہ سے. وہ کیا وجہ تھی؟ ہم حصر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو جب حصر پیدا کرنا ہے الا کو ضرور لانا پڑے گا، اور فاعل کو الا کے بعد ذکر کرنا پڑے گا. جب فاعل کو آپ الا کے بعد ذکر کر رہے ہیں اور فعل الا سے پہلے ہے، اب اتصال کی کوئی صورت ہے؟ جڑنے کی کوئی صورت ہے؟ نہیں، کیونکہ درمیان میں الا آ رہا ہے، وہ جڑنے ہی نہیں دے گا. یا تو الا ختم کرو گے تو پھر تم کلام ہی بدل جائے گا. تو الا کو باقی بھی رکھتے ہو تو پھر جدا ضمیر متصل لانے کی کوئی صورت نہیں ہے، مجبوراً کون سی لانا پڑی؟ منفصل. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. ما ضربک الا، انا نہیں پٹائے کی آپ کی مگر میں نے. جی ترکیب کیجئے. ما حرف نفی، یا یوں کہہ دیں ما ضربا فعل منفی، چاہے الگ الگ کر لیں دونوں کو چاہے اکٹھا کر لیں. ما حرف نفی، ضربا فعل، کاف ضمیر منصوب محلا مفعول بھی، الا حرف استثناء، انا اعراب بھائی مرفو محلن. کیوں مرفو؟ کیوں؟ کیونکہ فائل ہے. جی بس، فعل اپنے فائل سے اور مفعول، فعل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو آپ کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا کہ ضربہ فعل یہ تو غائب کا صیغہ ہے، اور انا یہ تو متکلم کی ضمیر ہے، یہ اس کے لیے فائل کیسے بن گیا؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ میں نے جواب پہلے ذکر کر دیا کہ اصل میں تو فاعل تھا احد، ما ضرب کا احد تھا فاعل، اور الا انا، یہ انا تھا مستثنا. لیکن پھر اس احد کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا اس فاعل کو، اور انا کو کیا کر دیا؟ اس کا قائم مقام یعنی فاعل بنا دیا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وانا زید، یہ تیسرا مقام آیا بھائی. انا مرفوع محلن مبتدا، زید مرفوع لفظان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہاں انا ضمیر منفصل کیوں لائے؟ وجہ یہ کہ مبتدا ہے، مبتدا ہے، اور مبتدا میں عامل کون ہوتا ہے؟ ابتدا ہوتی ہے، یعنی عامل معنوی ہوتا ہے، لفظ کوئی نہیں ہوتا بلکہ ایک معنوی چیز عامل ہوتی ہے. اور یہ انا ضمیر کون سی ہے؟ مرفوع، تو عامل ہوا معنوی، تو یہ ضمیر مرفوع عامل معنوی کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتی، جڑنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عامل لفظوں میں ہے ہی نہیں، صرف معنی کے اعتبار سے ہے. لفظوں میں کوئی ہوتا تو جڑ جاتی ساتھ، عامل تو کیا ہے؟ معنی کے اعتبار سے موجود ہے یہاں پر، لیکن لفظوں میں کوئی لفظ ہے؟ انا سے پہلے کوئی لفظ گزرا ہے؟ نہیں، کوئی لفظ تو کوئی بھی نہیں ہے. تو لفظ عامل کیا کس قسم کا ہے یہاں پر؟ معنوی ہے، اور معنوی عامل کے ساتھ تو لفظ نہیں جڑ سکتا، لفظ لفظ کے ساتھ تو جڑ سکتا ہے، غیر لفظ کے ساتھ تو نہیں جڑ سکتا بھائی. تو اس لیے جب عامل معنوی ہے ابتدا، اس کے ساتھ جڑنے کی کوئی صورت نہ تھی، تو مجبوراً کون سی ضمیر لانا پڑی؟ منفصل بھائی. اور کون سی ضمیر لائے؟ مرفوع منفصل یا منصوب منفصل؟ مرفوع. کیوں مرفوع لائے؟ کیونکہ مبتدا کا مقام ہے، مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو جس قسم کا مقام ہوگا، رفع والا مقام ہے تو مرفوع منفصل لاؤ، نصب والا مقام ہے تو منصوب منفصل لاؤ. وما انت الا قائما، جی آپ کی کتابوں میں یہی مثال ہے. ہاں یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی، یاد رکھیے یہ یوں ہونا چاہیے، ما انت الا قائم، قائمن نہیں ہونا چاہیے بلکہ قائم، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں ما مشابہ بھی لیسا، ما مشابہ بھی لیسا کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب. ما انت، ادھر توجہ کیجیے، ما انت قائمن، ما مشابہ بھی لیسا نے کیا کیا؟ انت کو رفع دیا اور قائمن کو نصب، تو ما مشابہ بھی لیسا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا. لیکن آپ نے پڑھا تھا کہ ما مشابہ بھی لیسا اگر اس کے بعد ان آ جائے، یا ما مشابہ بھی لیسا کی خبر پر الا داخل ہو جائے، یا ما مشابہ بھی لیسا کی خبر اسم پر مقدم ہو جائے، تو اس کا عمل لغو ہو جاتا ہے، پھر یہ عمل نہیں کرتا. ذہن میں کوئی بحث آئی؟ جی یہ میری کتاب میں ہے صفحہ 47 بھائی، ما ولا مشابہ بھی لیسا کی بحث ہے بھائی ان کی خبر کے بارے میں، مل گیا بھائی درمیان میں. فصل خبر ما ولا المشبہتین بھی لیسا، ما ولا مشابہ بھی لیسا کی خبر. والمسند بعد دخولهما، وہ مسند ہوتی ہیں دونوں کے داخل ہونے کے بعد. نحو ما زید قائما ولا رجل حاضرا. وَإِن وَقَعَ الْخَبَرُ بَعْدَ إِلَّا، اور اگر ان کی خبر کس کے بعد آئے؟ إِلَّا کے بعد، جیسے مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ، دیکھا مرفوع پڑھ رہے ہیں. اور تَقَدَّمَ الْخَبَرُ عَلَى الْإِسْمِ، یا ان کی خبر کیا ہے ان کے اسم پر مقدم ہو جائے. نَحْوُ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ، دیکھو قَائِمٌ خبر کو اب رفع آ گیا خبر پر. اور زیدت ان بعد ما، یا ان بڑھ جائے کس کے بعد؟ ما کے بعد. میں نے بتایا تھا ان بھی نفی کے لیے آتا ہے، جیسے ما کس لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے. اور زیدت ان بعد ما، یا ان بڑھ جائے کس کے بعد؟ ما کے بعد. نحو ما ان زید قائم، تو بطل العمل، تو اس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. تو لہذا اب آئیے آج کے سبق پر. وما انت الا قائما، یہاں الا آ گیا، جب الا آ گیا تو الا ما کے عمل کو لغو کر دے گا، اور کیا ہونا چاہیے؟ ما انت الا قائم ہونا چاہیے. لیکن ہم یوں نہیں کرتے، ہم یوں کر لیتے ہیں، چلیں الا کو ختم کر دو، ما انت قائما، ما انت قائما بھائی، تو ایک ہی بات ہے جس طرح بھی آپ کر لیں. تو ما انت قائم، ما انت قائما، الا کو ختم کیا، اب عمل اس کا ٹھیک ہے، ما انت قائما. اور نیز اس لیے بھی ہم الا کو اس لیے ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ صاحب ہدایت النح، ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہدایت النح میں نے کافیہ کی ترتیب پر لکھی ہے، پہلے صفحے پر یہ انہوں نے آپ کو بتایا تھا. معلوم ہوا یہ ہدایت النح کس سے ماخوذ ہے؟ کافیہ. اور صاحب کافیہ نے یہاں پر ما انت قائما مثال دی ہے، تو ہم بھی کیا کر لیتے ہیں اس کو، ما انت قائما. جی اب ترکیب کیسے ہوگی؟ ما مشابہ بھی لیسا، انت مرفوع محلا اس کا اسم، قائما منصوب لفظا صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر انت ضمیر منصوب، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلا اس کا اسم. بھائی کیوں انتا کیوں میں نے نکالی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا صفت کے صیغے کو اگر متکلم کی ضمیر سے جوڑو تو متکلم کی ضمیر اس میں نکالو، اگر غائب سے جوڑو تو غائب کی نکالو، اور اگر مخاطب کی ضمیر سے اس کو جوڑو تو مخاطب کی ضمیر نکالو. انا قائم کیا ترکیب کروائی تھی آپ کو؟ انا مرفوع محلا مبتدا، قائم مرفوع محلا مرفوع لفظان صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل. صورت سمجھ، انا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. اب اور پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے ربط نہیں بتایا، آپ کہیں گے ہم قائمون کو جوڑ رہے ہیں انا سے، اور جس سے جوڑ رہے ہیں وہ خود قائمون کے اندر آ گیا، انا سے جوڑ رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی کون سی ضمیر؟ انا. جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی قرآن میں ہے الحاقہ تم الحاقہ، الحاقہ ہے مبتدا، اور ملحاقہ یہ پورا جملہ، یہ پورا جملہ یہ خبر ہے کس کی؟ الحاقہ کی. تو پورے جملے کو الحاقہ سے جوڑا جا رہا ہے. تو ایک صورت تو عائد کی یہ تھی کہ اس میں کوئی غائب کی ضمیر ہو جو کس کو لوٹے؟ الحاقہ کی، لیکن غائب کی ضمیر تو یہاں ہے ہی نہیں. تو پھر عائد کی یہاں دوسری قسم ہے، کیا؟ کہ جس سے جوڑ رہے ہیں یعنی الحاقہ سے، وہی الحاقہ خود اس جملے کے اندر موجود ہے بھائی، تو ربط آ گیا. تو یہاں پر بھی انا قائمون، انا قائمون کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ انا سے، تو اسی کے اندر انا آ گیا. یہ نہ کہنا کہ اس کے اندر انا لوٹ رہا ہے انا کو، کیونکہ مرجع صرف غائب کی ضمیر کا مرجع ہوتا ہے، مرجع صرف کس کا ہوتا ہے؟ غائب کی ضمیر کا، متکلم اور مخاطب کی ضمیروں کا مرجع نہیں ہوتا. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو ما انت قائما، دوبارہ کیجئے ترکیب بھائی، ما مشابہ بلیسا، انت مرفوع محلا، ما مشابہ بلیسا کا اسم، قائما منصوب لفظا صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اور اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ما کی خبر، ما مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بات یہ چل رہی ہے، ذکر یہ کر رہے تھے کہ ضمیر متصل ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، جہاں مجبوری ہو جائے پھر کیا استعمال کرتے ہیں؟ منفصل استعمال کرتے ہیں. تو سوال یہاں انتا کو منفصل کیوں استعمال کیا، متصل کیوں نہیں لائے؟ جواب یہ کہ یہ انتا ضمیر مرفوع ہے، اور مرفوع متصل صرف فعل کے ساتھ جڑا کرتی ہے، اور یہاں پر تو انتا سے پہلے کیا ہے؟ حرف، حرف عامل ہے، تو وہ فعل کے ساتھ جڑتی ہے، حرف کے ساتھ نہیں جڑتی. تو فعل یہاں ہے ہی نہیں، ورنہ یہ اس کے ساتھ جڑ جاتی. جب حرف کے ساتھ یہ جڑ ہی نہیں سکتی مرفوع، تو مجبوراً پھر ہمیں کون سی مرفوع لانا پڑی؟ منفصل لانا پڑی. صورت سمجھ میں آگئے؟ تو کل کتنی جگہیں ذکر کر دیں جہاں پر متصل نہ لا سکیں تو کیا لانی پڑے گی؟ منفصل. پہلی کیا جگہ تھی؟ ایاک نعبد. یہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں ضمیر کو کیا کر دیں؟ عامل پر مقدم کر دیں. دوسری جگہ وما ضربک الا انا، یہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر آپ ضمیر کو کس کے بعد ذکر، جہاں پر ضمیر اور عامل کے درمیان کیا آ جائے؟ فصل. کیا آ جائے؟ فصل. جب فصل آ گیا، جدائی آ گئی، تو پھر متصل لانے کی صورت نہیں. اور تیسری صورت انا زید، یہ کون سی مثال تھی جس میں عامل کیا تھا؟ معنوی تھا. تو جب عامل معنوی ہے تو اس کے ساتھ اتصال کی کوئی صورت نہیں. چوتھی مثال تھی وما انت قائمن، یہ اس میں منفصل کیوں لائے؟ کیونکہ یہ مرفوع منفصل ہے. اگر مرفوع متصل لاتے تو مرفوع متصل تو صرف کس سے جڑتی ہے؟ فعل سے. اور یہاں تو ماقبل میں فعل ہے ہی نہیں، عامل تو حرف ہے، ماں کیا ہے؟ حرف ہے، تو اس سے وہ جڑ ہی نہیں سکتی، تو مجبوراً کون سی ضمیر لانا پڑی؟ منفصل. چلیے بس، ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.